हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट इस वक्त हॉल में मौजूद हैं, मैं चाहती हूं कि मैं उन्हें स्टेज पर दावत दूं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा फरीहा रज़ा साहिबा। फरीहा रज़ा आलिमा भी हैं, मुदर्रिसा भी हैं और ज़ैबेस्ट से वाबस्ता हैं। इसके अलावा इनका एक तवील तजुबा है मार्केटिंग की फील्ड में, और सबसे पसंदीदा हवाला इनके तारुफ के लिए ख़ुद जो ये गर्दानती हैं वो हैं कि ये ज़ाकिरा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। ये अमर हमारे लिए खुशाइंद हैं कि फरिया हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं। तशरीफ़ लाइए बआवाज़े बुलंद सलावात। हमारी खुशकिस्मती है कि मिनहाजुल कुरान वेमेन विंग से हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं एक इंतहाई मायानाज स्पीकर मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप इन्हें टीवी पर मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते रहते हैं, हम इनके ख्याल से मुस्तफीद होते रहते हैं। एक शोला बयान स्पीकर हैं और इंशाल्लाह मुज़ाकरे में हमें ज्वाइन करेंगी। तशरीफ़ लाइए। हमारी जो बाकी दो पैनलिस्ट हैं इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करती हैं। मोहतरमा उज़्मा ज़ैदी साहिबा हमें फ़र्स्ट हाफ़ में ज्वाइन करेंगी और इंशाल्लाह सेकंड हाफ़ में मोहतरमा ताहिरा फाजली साहिबा इस मुज़ाकरे को ज्वाइन करेंगी। इनके साथ साथ हमारी एक और मौजूद पैनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब फतवत, इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी। अभी इस शहर बेअमां में बहुत से मसाइल हैं ट्रैफिक के और दीगर, तो शायद उन्हें आने में ताखीर हुई। बहरहाल मुज़ाकरे का आगाज़ किया जाता है। अवाइल में इस बात को, इस कायदे को थोड़ा सा हम ज़हन नशीन कर लें कि फॉर्मेट मुज़ाकरे का ही है और मुज़ाकरे के फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह। मौजूद पैनलिस्ट से इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि तकारीर से इज्तनाब कीजिएगा, गो कि हम ये चाहते हैं कि हम मुस्तफीद हों आपके इंशाल्लाह इंतहाई वैल्यूबल थॉट से, लेकिन मुज़ाकरे का मकसद ये कि ऑडियंस को इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व करना है। तो आपकी जानिब से सवालात वेलकम किए जाएंगे। अगर आप सवालात करना चाहें तो उसका फॉर्मेट ये है, हमारे वॉलंटियर्स इस वक्त पेपर्स अपने हाथ में लिए हुए हैं, आप पहले इस सवाल को लिख लीजिए, हमारे वॉलंटियर्स से ओके करवा लीजिए, फिर इंशाल्लाह बजाते खुद कीजिएगा। एक जुल्म और एक मुसीबत के जिसका इर्तकाब हम लोग किया करते हैं अपने रोल मॉडल्स की निस्बत, वो ये है कि हम नाउज़ुबिल्ला उन्हें तारीख़ बईद में मुकय्यद करके रखते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसमें शक नहीं है कि सैयदाती निसाई आलमीन है, लेकिन शायद रेलिवेंट है अपने टाइम एंड स्पेस के साथ, अपने ज़मानी और मकानी हकीकत उसके साथ। इस रेलिवेंस को कायम करने के लिए एज अ मदर फरीहा और एज अ टीचर आप क्या समझती हैं, क्या हमें रेलिवेंस को नाउज़ुबिल्ला कायम करना है? रेलिवेंस तो अपनी जगह मौजूद है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है उसे जांचने का?
आज के दौर के मुताबिक बहुत पर्टिनेंट है, बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि जो रोल मॉडल्स हम समझते हैं हमारी तारीख में मौजूद हैं, वो गोया हमने ख़ुद तारीख में ही कैद करके रख दिए हैं। और हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ जा रहा है, हम उस दौर से मज़ीद दूर होते चले जा रहे हैं, और हमें यूँ लगता है कि वो रोल मॉडल्स जिनको इस्लाम ने ता क़यामत हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर पेश किया था, हमें लगता है कि चूँकि वो ज़माने में हमने क़ैद कर दिए, इसलिए उनमें और हम में कोई सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही। इसमें कसूर जो है वो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ हमारी सोच का है, हमारी मार्फत का है, और हमारे जिसको कहना चाहिए कि कल्चरल इन्वेजन का है। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की ज़ात जो है उसको तो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने तरबियत देकर हर ज़माने के लिए एक रेलेवेंस को कायम कर दिया है। आज के ज़माने में देख लीजिए, हम आज के ज़माने में रहते हुए बात करते हैं, बच्चों की तरबियत, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन रखना, उनके लेवल पर उतरकर उनकी बात समझना, उनकी एक्टिविटीज़ में इस कदर इन्वॉल्व रहना कि वो गोया आपको अपना सबसे बड़ा राजदान और अपना सबसे बड़ा दोस्त तसव्वुर करें। अगर आप आजकल कंटेम्प्रेरी रिसर्च भी पढ़ें जो चाइल्ड साइकोलॉजी के भी हवाले से हैं और बच्चों की तरबियत के हवाले से भी हैं, तो ये जो बातें मैंने आपको कहीं ये यकीनन नई नहीं लगेंगी। नया जो है वो सिर्फ सोचने का अंदाज़ है कि ये चीज़ें हमने आज दरियाफ्त नहीं की हैं, ये चीज़ें तो हमारे सामने 1400 साल पहले एक रोल मॉडल की सूरत में बयान कर दी गई थी और दिखा भी दी गई थी। तो रेलेवेंस जो है उस रोल मॉडल की वो तो परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि गुज़रता हुआ ज़माना उसको कोहना और बोसीदा और पुराना करता चला जा रहा है। हमें ज़रूरत एज मदर्स सिर्फ इस बात की है कि हम अपने अंदर थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सब्र जो है वो लाएं, क्योंकि रोल मॉडल ख़ुद बनने के लिए एक चीज़ होती है इल्म और एक चीज़ होती है ज़िम्मेदारी। जितना हम इस अजीम शख्सियत को समझेंगे उतना हमारा अपना नॉलेज भी बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी, इसलिए कि जब आप कुछ जानते हैं तो ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसको आप अप्लाई करें। हमारा कसूर ये है कि हम पढ़ते बहुत हैं, फ़ज़ाइल पर खुश बहुत होते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हम बैक स्टेप ले लेते हैं।
बहुत खूब फरीहा, इससे कबल के मैं जो गुफ्तगू है उसका इंशाल्लाह सिलसिला आगे बढ़ाऊं। इस वक्त हमारे दरमियान हमारी एक और मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट तशरीफ़ ला चुकी हैं, मिस उज़्मा ज़ैदी साहिबा, आलिमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं और मैं मुल्तमिस हूँ स्टेज पर हमें ज्वाइन करें। बहुत खूब फरीहा, हम चूँकि रेलेवेंस की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरे का जो उन्वान है वो हमारी नज़रों में रहे, उन्वान है औरत जिद्दत पसंदी जिसको आप मॉडर्नाइजेशन कहते हैं और सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो इसी सवाल को मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद साहिबा से भी करना चाहूँगी, ज़रा सी बस एक तमहीदी एक जुमला के देखिए, हमारा एक कसूर ये भी है कि हमने सैयदा फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और मसाइब दोनों को एक ही बाब में डिस्कस किया, एक मादियत पसंद औरत या एक मादियत पसंद के लेंस से देखने वाली औरत शायद उसके लिए सबसे बड़ी फजीलत और मुसीबत बयक वक्त यही है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने चक्की पीसा है, चक्की को पीसा है, यानी ये नाउज़ु बिल्लाह इसको फजीलत या मुसीबत गर्दानना सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का ये इफ्तिखार है। मुसीबत गालिबन आज की औरत जो कि शायद अपनी तमाम सलाहियतों को बतरीके अहसन बुरुएकार नहीं ला रही वो उसको भी मुसीबत गर्दानती है। आप मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद साहिबा क्या समझती हैं, किस किस लेवल पर हम रेलेवेंस कायम कर सकते हैं?
सबसे पहले तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके इस सेशन को एक खराज तहसीन पेश कर लूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आप लोगों में आकर, इतना नज़्म और इतनी मोहब्बत से अहले बैत का ज़िक्र और शुहदा को जो जिस तरह से इन्होंने पेश किया, तो इन सब चीज़ों पर आप सब बहनों को इतने मुनज़्ज़म तरीके से इस काम करने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह पाक हमें हम सब के दिलों में आकर अलैहिस्सलाम की और अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमाए और ऐसी मोहब्बत जो हमारे किरदार व अमल को बदले। तो मैं यूँ कहूँगी कि देखें, जैसे इन्होंने कहा कि चक्की पीसती हैं, एक है ज़ात मुबारका और एक है सिफ़ात और अफ़ाल। हमें दो चीज़ों में फ़र्क पहले करना पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है तो कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा। तो जहाँ तक सिफ़ात और अफ़ाल की बात आती है तो अल्लाह पाक फरमाता है लकद काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कामिल तरीन नमूना है। तो जब हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक को ख़वातीन में देखना चाहते हैं तो हमारे सामने इमामुल अंबिया की तस्वीर, जाने जानाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम सैयदा खातून जन्नत माई साहिबा की तस्वीर नज़र आती है कि हू बहू रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हैं। अब हम बात करते हैं कि औरत जिद्दत और सैयदातुन्निसा, जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप उस सारी सिनेरियो को अपने जहन में अपने तसव्वुर में लाएं जैसे हुजरे अनवर हुआ करते थे, जैसे वहाँ का माहौल हुआ करता था, कि जितनी डिटेल से पढ़े तो हैरत होती है कि कच्ची मिट्टी इस्तेमाल हुई हुई है, आप हाथ उठाकर छत को लगा लेते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिन्होंने एक रोल मॉडल क़यामत तक के लिए पेश कर दिया कि इससे ज़्यादा सादगी और इस्तगना का कमाल क्या होगा। हमें क्या लेना है, रूह लेनी है उनके हर अमल की। چکی پیسنا یا اس پانی کو بھرنا یا یہ عمل کیا ہیں؟ یہ ہمیں محنت اور ریاضت کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جتنی بھی ہمیں محنت کرنی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، مگر سیدات النساء کی اس قول کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ ایک عورت میں خوبیاں کیا ہونی چاہیے، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرے. یہ ہے پہلی کسوٹی، پہلا کرائیٹیریا. اس کے بعد شوہر کی خدمت، اس کے بعد اولاد پر شفقت و محبت اور ان کی تربیت، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ اپنی زینت کو چھپائے، نہ کوئی غیر اسے دیکھے نہ وہ غیر کو دیکھے. میں کہتی ہوں اتنی خوبصورتی سے اس کال کے اندر ہمارے لیے گائیڈ لائن دے دی کہ ہم جب بھی ہیں، آج سے 20 سال بعد بھی اور قیامت تک کے لیے بھی، یہی اصول اور یہی چیزیں ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی اگر ہم اسے ہی اپنے سامنے رکھ لیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو باتیں مستحب اور نوافل میں ہیں انہیں فرض پر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، جو فرائض میں آتی ہیں انہیں نوافل پر لے آتے ہیں. یہ ہماری قوم کا حیثیت المیہ ہے. تو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، اس کے بعد جب آپ شوہر کی خدمت کریں گی تو وہ خدمت عبادت ہے، اس کے بعد جب آپ اولاد سے کی تربیت کی کوشش کریں گی، ان سے پیار کریں گی، اس محبت کی کرنیں آ رہی ہیں تو وہ عمل عبادت بن رہا ہے. مگر اگر اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے، اللہ رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی مغلوب ہو جاتی ہے، تو پھر ہم صحیح نہیں، درست نہیں کر رہے. اسی طرح کے بے شمار اقوال ہیں جن میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور میں نے یہ اپنی زندگی میں سیکھا ہے کہ جب بھی کہیں جائیں، اتنی سی بات، قطرہ بھی اگر آپ کو ملتا ہے اور آپ لینے والے بنتے ہیں، اللہ کی قسم اس قطرے قطرے سے ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں. وعظ اور تبلیغ ہم بہت لمبے چوڑے کرتے رہیں اور لینے والے نہ ہوں تو فرق نہیں پڑتا. تو اگر آپ اس سوال کے جواب میں میرے اسی کال کو اگر سیدہ کے سامنے رکھیں تو بہت شکریہ.
بہت جزاک اللہ. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ہم جیسے ناقص العلم لوگوں کے لیے اس کی تھوڑی سی تعریف اگر کر لی جائے، اس کو تھوڑا ڈیفائن کیا جائے، جدت پسندی ہے کیا؟ یہ جدت پسندی کو عامیانہ انداز میں تو اریانی سے اور فحاشی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جدت فکر کی بلندی، تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک کارہائے نمایاں رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شعور کو، ایک ملی شعور کو ہمیشہ بلند کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تو اس جدت کو، اس فکری بلندی کو سیدات النساء العالمین سلام اللہ علیہا اور ہمارے لیے اگر آپ اس کو ریلیٹ کر پائیں. شکریہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. سب سے پہلے میں بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور راہ علم و عمل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور جس طرح سے کہ موضوع ہے جدت پسندی کا، اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت اچھا بہترین موضوع ہے، کیونکہ آج بھی بہت سے جدت پسند لوگ، بظاہر جدت پسند لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج وہ دور نہیں ہے جب ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. جبکہ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کا منکر ہے، قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اور در حقیقت وہ اسلام سے اور مسلمانیت سے ہی خارج ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص قرآن کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی اکرم کی اس حدیث کے اوپر غور کرے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمت و سیدت النساء العالمین من الاولین والآخرین. یہ میری بیٹی فاطمہ تمام عورتوں کی لیڈر ہے، اول سے لے کر آخر تک. چند الفاظ ہیں جو جدت پسند دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا والوں کے لیے پسندیدہ ہیں اور دینداروں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن میں سے ایک جدت پسندی ہے، ایک لفظ ترقی کا ہے، ایک لفظ آزادی کا ہے. یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں جنہیں اسلام نے بھی پسند کیا ہے. اور حضرت علی علیہ السلام کا وہ مشہور اور معروف قول آپ کی حدیث کے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنے زمانے کے حساب سے کروں، اسی طریقے سے آزادی دی، حتیٰ اپنے غلاموں کو آزادی دی، یہاں تک کہ زید بن حارث جو بہت مشہور اور معروف غلام ہے رسول اللہ کے، جب نبی اکرم کے پاس بحیثیت غلام رہ رہے تھے اور ان کے بابا نے یہ چاہا تھا کہ انہیں آزاد کروا لیں اور زید سے کہا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ، آزاد ہو جاؤ، تو زید نے کہا تھا کہ مجھے ایسی آزادی پسند نہیں، کیونکہ میرے لیے یہ غلامی ترجیح رکھتی ہے، کیونکہ اس غلامی میں کبھی مجھے بند ہونے کا، غلام ہونے کا، پابند ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو احساس ایک بہت اہمیت رکھنے والی شے ہے کہ اگر کوئی عورت حجاب نہیں کرتی، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ حجاب کرنے کے بعد کتنی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین حجاب کرتی ہیں، انہیں کبھی حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ اپنے آپ کو غلام محسوس کرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ حجاب میں ہی آزاد محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ الفاظ کا کھیل ہے جو دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ لہٰذا جدت پسندی، اگر ہم ترقی اور جدت پسندی، آزادی ان الفاظ میں لیں کہ ہر انسان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دنیا میں جو چیزیں جائز ہیں اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے روز بروز ان میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا ایک انسان کو اختیار ہے کہ وہ انہیں حاصل کرے؟ مثال کے طور پہ کیا آج اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت جدت پسندی کے دور میں انٹرنیٹ سے استفادہ کرے، ایک عورت اچھے انسٹیٹیوٹس میں جائے، ایک عورت علمی کمالات حاصل کرنے کے لیے نئی چیزیں استعمال کرے، مثلاً موبائل فونز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، یا مثلاً گاڑی چلانا اور دوسرے بہت سارے ایسے کام جسے جدت پسندی کا نام دیا جاتا ہے، علوم حاصل کرنے میں مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی اور اس سے اوپر کے لیولز تک پہنچے، ان تمام چیزوں میں اسلام نے ممانعت نہیں رکھی۔ اور آج اسلامی دنیا میں بہت ساری مثالیں، زندہ مثالیں موجود ہیں، ایران میں جا کر دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے فلسطین ہے، دوسرے اسلامی ممالک ہیں، حتیٰ ہمارے پاکستان میں کون سا دنیا کا ایسا شعبہ ہے علوم کے اعتبار سے جس میں خواتین شرکت نہیں کر رہیں؟ حتیٰ خواتین حجاب میں ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر شعبے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو اسلام نے جدت پسندی کی ہرگز ممانعت نہیں کی، اور ہمیں اسے پسند بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے اسلام کا نام لینے والے افراد ہیں جسے آج کے دور میں ہم طالبان کہتے ہیں یا خشک مقدس کہتے ہیں، جو عورتوں اور مردوں دونوں ہی کے لیے جدت پسندی کو پسند نہیں کرتے۔ مثلا وہ نہیں چاہتے کہ عورتیں پڑھیں لکھیں، اچھے اداروں میں جائیں، ان کو انسانی حقوق بھی حاصل ہوں، اپنی مرضی سے کچھ کریں، یا اگر وہ کما رہی ہیں تو ان کے پاس ان کا پیسہ رہے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو اسلام کے نام پر دھبا ہیں۔ دین نے اس قسم کی کوئی ممانعت عورتوں کے لیے نہیں رکھی، اور نہ ہی ہمیں ایسا دین چاہیے، ہمیں ایسے دین کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے خواتین کی تربیت بھی کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بالیدگی دی ہے، یعنی یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کا کہ جب ہماری بچیاں بعض اوقات باہر نکلتی ہیں گھروں سے اور یونیورسٹیز میں جاتی ہیں تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے حلیے مغرب زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جدت پسندی نہیں ہے، وہ غرب زدگی ہے، جس کو ہم اور آپ عریانیت اور بے حیائی سے نام دیتے ہیں۔ یعنی وہاں جا کر پھر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں پردہ بھی اتارنا ہوگا، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس بہترین موبائلز ہونے چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ مادہ پرستی ہے، یہ جدت پسندی نہیں ہے۔ مادیت میں اگر کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہے تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ بڑھتی چلی جاتی۔ تو مسئلہ باہر کا نہیں ہے، مسئلہ اندر کا ہے۔ بہت سے اچھے لوگ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے وہ مغرب میں رہ رہے ہوں یا پاکستان میں کہیں پہ بھی رہ رہے ہوں، وہ ترقی بھی کرتے ہیں، جدت پسندی بھی حاصل کرتے ہیں اور بہترین مومن ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کنزرویٹو علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، مسلمان ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایسے تنگ گھرانوں میں، خاندانوں میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں جہاں پر بہت پابندیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی بھی ہو جس کا حجاب بہت زیادہ ہو، نقاب بھی ہو، لیکن اندر کے مسائل حل نہ ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ اندرونی معاملات کے اوپر توجہ دینی ہے، بہت یہ تربیت کرنی،
بہت ہی مدلل جو ہے ہمیں عظمیٰ زیدی صاحبہ نے ابھی مستفید کیا ہے اپنے جواب سے۔ جدت پسندی کو ڈیفائن کیا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب بھی ہے، ہم زیارات میں بھی اکثر پڑھتے ہیں، السلام علیک یا ابا الاحرار۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حر بندوں کے باپ ہیں، حر یعنی آزاد، آزادی یعنی جدت پسندی بھی کسی لیول پر، آزادی یعنی فکر کی آزادی۔ عجیب بات یہ کہ جب ہماری نوجوان نسل
आज़ादी को या जिद्दत पसंदी को या मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन करती है तो उसके सारे एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो वेस्टर्नाइजेशन के हैं. नहीं, वेस्टर्नाइज्ड होना जिद्दत पसंद होना है. उनके एक्टर्स एक्ट्रेसेस सिंगर्स से तो शनासाई है लेकिन फिक्र इंतहाई पस्त है. चाहिए तो ये था कि आपको उनके फिलोसोफर्स का भी पता होता. चाहिए तो ये था कि आप फलसफा मंतिक फिक्र जो अच्छे सोशल आर्किटेक्ट्स हैं उनसे भी इसी तरह से शनासा होते. इस वक्त हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है एक वालिदा सैयदा समीना कंबर साहिबा. अमेरिकन नेटिव अमेरिकन हैं, अमेरिकन सोसाइटी से बिलोंग करती हैं. क्रिश्चियनिटी से इस्लाम तक का सफ़र है इनका. मैं चाहूँगी सवाल को इनकी तरफ डायरेक्ट करना. मॉडर्नाइजेशन क्या है समीना?
जी, मॉडर्नाइजेशन को सबसे पहले हम ये तय कर लें कि मॉडर्न होना है क्या. ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरमिंगलिंग करना मॉडर्निज्म है या सोसाइटी में लेटेस्ट फैशन को लेकर चलना मॉडर्निज्म है? नहीं. मॉडर्न पर्टेन्स टू रीसेंट एंड प्रेजेंट टाइम्स. हैविंग सेड दैट, हमें ये याद रखने चाहिए कुरान से ज़्यादा मॉडर्न कोई किताब नहीं, इस्लाम से ज़्यादा मॉडर्न कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि ये कोड ऑफ लाइफ हमें ता क़यामत तक के लिए भेजा गया. और बीबी फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाज़ अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु यूटिलाइज्ड ऑल ऑफ द रेलेवेंट अवेलेबिलिटीज टू हर एंड नेवर लॉस्ट एनी ऑफ हर मुस्लिम वर्च्यूज एंड दैट रिप्रेजेंट्स परफेक्ट मॉडर्निज्म.
एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड. हिजाब की मद में बस एक छोटा सा एक जुमला कहना चाहूँगी. देखिए, हिजाब प्रॉब्लम ये कि जब हम दीन को डिफाइन करते हैं तो हम उसको शायद इतना तकद्दस माबी में लपेट देते हैं कि हम समझते हैं वो दुनिया से तो रिलेट नहीं करता, जबकि दीन है ही दुनिया का सिस्टम. दीन आपको कोई आकिबत का सिस्टम नहीं दे रहा है, दुनिया का सिस्टम दे रहा है. दीन और दुनिया गो हैंड इन हैंड. हिजाब क्या है? हिजाब एक स्टाइल स्टेटमेंट है. आप एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि भाई इसके साथ मैं माशरा साजी के लिए तैयार हूँ और मैं जानवरों की तरह अपनी हैवानी जिबिलत को अब आयां नहीं कर रही. मेरा मकसद फ़कत अगर मेरा बाहर निकलना इस होलिये में है तो माशरा साजी की मद में है, इंसान साजी और ख़ुद अपनी तरबियत के लिए है. जब आप ख़ुद को आयां करते हैं तो ये आपका अपने लिबिडिनल और एनिमल जो इंस्टिंक्ट है उसको अनवेल करना है. सवालात को वेलकम करूँगी. हमारे मौजूद पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस से. आप एक सवाल करना चाहती हैं मिस गुलरुख रज़ी साहिबा जी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. बहुत अच्छी गुफ्तगू अब तक हुई और काफ़ी इसके अंदर ऐसी चीज़ें थी पॉइंट्स से जो लर्न भी किए. एक बात जहन में आती है और मेरा ख्याल है कि ये सवाल शायद सभी के जहनों में हो और शायद नुमाइंदगी कर रही हूँ मैं सबकी. हमने बारहा आप जनाब सलामुल्लाह अलैहा की एक हदीस सुनी है जिसमें आप फरमाती हैं कि मतलब एक औरत के लिए हिजाब यहाँ तक कि ना उसे कोई ना महरम मर्द देखे और ना मतलब वो किसी मर्द को देखे ना कोई मर्द उसको देखे. जब हम बात करें कि आज के ज़माने में भी हम फॉलो कर सकते हैं तो आई रियली लाइक यू टू पॉन्डर अपॉन दैट पॉइंट एंड प्लीज़ रिप्लाई कि किस तरह से ये पॉसिबल है आज के ज़माने में कि इस वक्त भी यानी कि मेरे दाएं और बाएं दो अदद भाई खड़े हुए जो अपने फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से ये पॉसिबल है, इस हदीस को हम किस तरह लेकिन मायनों में. शुक्रिया.
मोहतरमा उज़्मा ज़ैदी साहिबा, पहले मैं आपसे मुल्तमिस हूँ.
असल में इस हदीस का जी ताल्लुक आयत की तफसीर के साथ है जहाँ परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि कुल्लिल मोमिनीना यगुज़ु मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनाति यगुज़ना मिन अबसारिहिन्ना. वहाँ पर भी निगाहों के ज़िक्र को परवरदिगार आलम ने किया और फरमाया कि मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, झुका कर रखें, और औरतों से भी कहा कि मोमिना औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहों को झुका कर रखें, नीचा रखें. इसके अंदर एक ज़ाहरी निगाह है कि इंसान गैर ज़रूरी निगाहों से अपने आप को महफूज रखे, और इस वक्त गर्ब की तालीमात में जो हमारी मीडिया तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया इन सब तक पहुंच गई है एक दावत निगाह देना है कि निगाह करने की दावत देना औरत के लिए ये हराम है, गुनाह है. और अगर कोई भी औरत कोई भी काम ऐसा करती है जिसमें उसकी नीयत ये है कि वो दावत निगाह दे रही है तो वो गुनाह है. اور عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور دوسری جانب سے بھی دوسروں کی نگاہوں کو محفوظ کرے. اسی طریقے سے یہی حکم مرد کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی ایسے ہوں جو نگاہیں بد کسی عورت پر نہ ڈالیں, غیر ضروری نگاہ بھی نہ ڈالیں, یعنی اگر ضرورت نہیں ہے تو اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں. یہ وہ حکم ہے جو قرآن کا ہے اور اسی کی تفسیر جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے خواتین کے لیے بیان کی ہے. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کی اپنی ہی زندگی میں کچھ نامحرم مرد ایسے تھے جن کے ساتھ ان کی حتیٰ معاشرت سے مراد کے گھر میں آنا جانا تھا, جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں کہ وہ ان کے گھر میں اس طرح سے آتے تھے جیسے کہ محرم افراد ہوتے ہیں. یعنی کہنا چاہ رہی ہیں نعوذ باللہ کہ حجاب نہیں, حجاب کے ساتھ. مثلاً بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے, بہت سی ایسی کتابیں ہوں گی جن میں یہ روایت ہوگی, اور صرف میں ہی نہیں بلکہ میں نے اور دوسری جگہوں سے بھی سنا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے رسول خدا کے سامنے جناب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ بیوی بہت محزون ہے, غمگین ہے. اب یہ حزن اور غمگین بغیر دیکھے کوئی بھی کسی عورت کے بارے میں, کسی انسان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ مرد ایسے تھے جو جناب سیدہ کی زندگی میں بھی تھے اور وہ نامحرم تھے لیکن ان کے ساتھ معاشرت تھی. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں عورت کو اس حدیث کے بعد بالکل قید کر دیں اور اس کے چہرے پر جو ہے نقاب ہونا چاہیے, تو میں کہوں گی اس سے ہم سے زیادہ بہتر مراجعین جانتے. انہوں نے اس تفسیر کی یہ تشریح نہیں کی, تفسیر نہیں کی کہ عورتوں کے چہرے کو چھپا دیا جائے, بلکہ اجازت دیے کہ چہرے کو کھولا جائے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چہرے پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو دعوت نگاہ دے. مثلا اگر کوئی عورت میک اپ کر کے آتی ہے یا بے تکلف ہوتی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں, حرام ہیں. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے, مثلاً کیمرے کے سامنے آتی ہے, گھر سے باہر نکل رہی ہے, گھر کے اندر کوئی نامحرم آ رہا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی کا کہ بہت ساری خواتین گھر سے باہر جاتے وقت تو بہت حجاب کرتی ہیں, ان کا پورا حجاب مکمل ہوتا ہے, لیکن جب گھروں کے اندر نامحرم آتے ہیں تو انہیں محرم اور نامحرم کا کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا. شریعت نے یہ بھی بتایا کہ کوئی نامحرم اس کے اوپر نگاہ نہ ڈالے اور نہ وہ کسی نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالے, یعنی کسی بھی نامحرم کے ساتھ بے تکلفی صحیح نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حدیث کے ذیل میں ہمیں تشریح میں سمجھ میں آتی ہیں کہ غیر ضروری بھی ملاقاتیں, غیر ضروری آمد و رفت, اور اس کے بعد غلط طریقے سے دیکھنا اور دیکھنے کی دعوت دینا یہ خود بھی
بہت
غلط ہے.
بہت شکریہ, بہت مشکور ہوں محترمہ عثمہ زیدی صاحبہ کی. عورت کی عفت, عورت کی عفت ایک جوہر ہے جس کو آپ انگریزی میں ایک جیم سے تعبیر کر سکتے ہیں. عورت کی عصمت, اس کی عفت, اس کی حفاظت اس لیے کی جانی چاہیے, بہت قیمتی ہے. جس طرح سے آپ اکنامکس میں کہتے ہیں کچھ کموڈیٹیز چیپ ہوتی ہیں, چیپ کموڈیٹیز ہر کسی کی دسترس میں ہوتی ہیں. نوجوان بچیوں سے مخاطب ہوں, آپ سب بہت باعلم ہیں, بچیوں کی بس تربیت کی مد میں کہہ رہی ہوں کہ بچوں کو چاہیے کہ اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ ہر شخص نعوذ باللہ آپ کی پرسنالٹی سے محظوظ نہ ہو, آپ کی شخصیت اس کی دسترس میں نہ ہو. ایک وقار کے ساتھ جئیں اور علم حاصل کریں اور معاشرہ سازی میں رول پلے کریں. میں ایک سوال جو آڈینس کی جانب سے آیا ہے میں ڈائریکٹ کروں گی محترمہ امتیاز جاوید صاحبہ آپ کی جانب. سوال انٹرسٹنگ ہے, اسلام عورت کو صرف پردے میں کیوں لانا چاہتا ہے؟ کیا ایک بد حجاب عورت با عفت اور با عصمت نہیں ہو سکتی؟ آپ کا تو میڈیا سے بھی تعلق ہے, چاہوں گی آپ روشنی ڈالیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرا خیال ہے تسلسل ہی چل رہا ہے, چونکہ بات حجاب پر ہی چل رہی ہے. میں اسے دو جہتوں سے دیکھتی ہوں. دیکھیں, آپ کوئی بھی قرآنی آیت اٹھاتے ہیں, اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں, اردو میں ترجمہ موجود ہے, یا احادیث پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھ لیا, کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ اس کی گہرائی تک پہنچ گئے, اس کی تہ تک پہنچ گئے. جو کام علماء کا ہے وہ علماء کو کرنے دیجئے, اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں. ایک یہ بنیادی سی بات ہے. ایک حدیث مبارکہ جس پر بھی بہت بحث ہوتی ہے کہ کتا اور تصویر جس گھر میں ہوں اس میں فرشتے نہیں آتے, تو وہ بھی ایسی ہی ہے کہ جسے ہمیں علماء کے اور اس پورے تناظر میں سمجھنا پڑتا ہے. بعین ہی یہ قول میں مبارکہ بھی ہے. اس میں دو جہتوں سے میں اس سامنے لانا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ اسی ماحول کو مد نظر رکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدۃ النساء کا ہر عمل اور ہر قول آمنا و صدقنا. اسی دور میں غزوات میں جاتی ہیں تو خواتین ساتھ جاتی ہیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، ان کی مرہم پٹی کرتی ہیں، معاشرتی طور پر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو خواتین مل کر کام کرتی ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتی ہیں، یہ سارے امور بھی اسی معاشرے میں ہو رہے ہیں جس میں یہ اقوال بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے ایک بات کی، اس بات میں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، اہل بیت کا جو گھرانہ ہے وہ بہت زیادہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ نامحرم آتے تھے گھر میں، نہیں، ایسا ہرگز 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 نہیں ہے۔ سیدہ النساء کا شانہ نبوت کے گھر میں صرف حضرت سلمان فارسی، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اہل بیت میں سے قرار دیا، وہ تشریف لاتے تھے، کوئی اور مرد ایسے اندر گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، جو میرا علم ہے، محدود سا علم ہے۔ اب ایک مثال سے تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا، تو علماء نے اس کی جو وضاحت کی ہے کہ ایک عورت اگر فرض کی حدود کو پابندی سے وہ ادا کرتی ہے، پردے کی، جس طرح سے اب میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یا ہم سارے لوگ چہرے کو، ہاتھ اور پاؤں کو رکھنے کی اجازت دی ہے، کہ آپ عمرے پر جاتے ہیں تو تب بھی آپ کو چہرہ اوپن رکھنے کی اجازت ہے، اور میں نے بھی جو حوالے دیے کہ عورت جب کام کرتی ہے تو اس حد تک اسے اجازت ہے، یہ میں نے کہا یہ فرض حدود ہیں۔ جب ضرورت پڑتی تھی، غزوات کے موقع پر خاتون باہر آتی تھی اور اس طرح سے کام اور مل کر وہ کر رہی ہوتی تھی، تو میں آج کے بھی معاشرے کو لوں تو جب ہم اس انداز سے معاشرے کے سامنے آ رہے ہیں یا میڈیا پہ جا رہے ہیں، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہم جتنی بہنیں کام کر رہی ہیں وہ ایک جذبہ جہاد سے کر رہی ہیں۔ ہمیں اس معاشرے میں شیطنت کے لیے راستے اور پورا میدان کھلا نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے، ہمیں حق بات کو کہنا ہے، چاہے ہمیں اسے میڈیا کا ذریعہ لینا پڑے، چاہے کچھ بھی۔ اس میں میں تقویٰ میں تو نیچے آ جاؤں شاید، مگر جو رول مجھے ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت مجھ سے وہ دین کا کام لے، تو شاید اس جہد کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ کچھ احکامات عوام الناس کے لیے ہیں، کچھ خاص کے لیے ہیں، کچھ خاص الخاص کے لیے ہیں۔ آپ یوں بھی سمجھیے کہ نماز پانچ وقت کی فرض ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے۔ جو متقی لوگ ہیں وہ پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں تو کوئی کمال نہیں ہے، ان کے لیے نوافل بھی ہیں، ان کے لیے تہجد کی نمازیں بھی ہیں۔ تو عوام الناس یا ایسے لوگ اس حد تک فرض کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے اسلام کی قائم کردہ حدود کے اندر ہیں، مگر اور زیادہ آپ کرنا چاہیں تو میں کہتی ہوں کہ کاش وہ صورت مجھے نظر آئے معاشرے میں، تو وہ کرنا فی بیوتے کو نہ کا، اس کی مصداق ہم خود بنیں اور میں سب سے زیادہ ایک حجرے میں بیٹھنے والی بن جاؤں، جو مزہ اور جو ذوق اس کے ذکر میں ہے وہ کبھی اس طرح سے نہیں ملتا۔ مگر کیوں ہے؟
ایک چھوٹا سا سوال، بہت خوبصورت گفتگو، اسی سے ریلیونٹ آپ نے جو فرمایا، لیکن دیکھیے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تو اب خانقاہوں میں لذت تو بہت ہے، لذت عبادت، لیکن ہم دیکھتے خود سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا معاشرہ سازی، تعلیم اور تعلم کے لیے نکلی ہیں باہر، جب بھی ضرورت پڑی انہوں نے خواتین میں سرکلز میں موو کیا ہے، ان کا شعور بیدار کیا ہے، اور یہ کام بہت بطریقے احسن انجام دیا ہے۔
جی، ہم یوں کہیں کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جہاں کہیں مخاطب کیا گیا اس میں مرد اور خواتین دونوں کو شامل کیا گیا، اور ملی انداز سے جو انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، یا جو ان کا درد تھا کے لیے، وہ ایک امام حسن علیہ السلام کا قول ہے، اللہ مجھے غلطی سے بچائے،
اللہم صلی علی محمد و علی محمد،
کہ میں نے جب بھی اپنی والدہ کو مناجات اور دعائیں کرتے دیکھا راتوں میں، تو کبھی بھی والدہ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو یہ ایک وہ رول تھا کہ جو دعاؤں میں اور خواہشوں میں انسان کی سب سے بڑی کمزوری کا لمحہ وہ آتا ہے جب وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اس وقت بھی انہیں خیال ہے تو اس معاشرے کا، اس قوم کا اور امت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدہ کا اپنی ذات کے اندر وہ درد کس حد تک ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہم ان کی ان صفات اور ذات کے اس رنگ کو لے سکیں۔ اور یہ آپ نے بڑا خوبصورتی سے کہا، میں نے یہ کہا کہ کاش معاشرے میں وہ صورت آ جائے تو پھر ہم ان لذتوں کو بھی لینے والے بنیں۔ آج جو فریضہ ہم پر ہے بطور مومن کے، بطور ایمان والا ہونے کے، میں کہتی ہوں آپ جتنے ہال میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے بھی دیوانہ وار لگ جائیں تو تب بھی کم ہیں افراد، ہم کہت الرجال کا سامنا ہے، ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے کہ اور زیادہ لوگ تیار کریں جو حق بات کہنے والے بن سکیں۔ بہت شکریہ،
بہت شکریہ جی فریحہ جی۔ نہیں،
आपने कहा कि मैंने गलत कहा है, बेशक हम अहले बैत के मकाम को नाऊज़ु बिल्लाह कोई भी हम में से जुरत नहीं करेगा कि गिराए, सिर्फ उस हदीस ही की ज़ेल में मैंने इस बात को बयान किया, और इसके अलावा दो मौरे दौर में बयान कर सकती हूँ कि जनाब सैयदा के घर में नामहरम दाखिल हुए हैं। उनमें से एक हदीस बहुत मशहूर है और ये दोनों बातें बहुत शोहरत वाली हैं। तीनों चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं उनमें से शायद तीनों ऐसी बातें हों जो आप लोगों ने यकीनन सुनी हुई होंगी। एक मौरिद जो है वो नाबीना सहाबी का घर में दाखिल होने का है, और जब रसूलल्लाह ने जनाब सैयदा से कहा कि वो तुम्हें नहीं देख सकता, तो बीबी ने कहा कि मैं तो उसे देख सकती हूँ और वो मेरी खुशबू तो सूंघ सकता है, इसलिए बीबी चादर लेकर नामहरम के सामने आई। यानी ये रिवायत है कि बीबी ने अपने आप को ढांपा और उसके सामने फिर आई, एक ये रिवायत। और दूसरी रिवायत बीबी के अयाम आखिर में खलीफा अव्वल और दोवम भी जनाब सैयदा के घर में दाखिल हुए हैं और उनसे मुलाकात करना चाहते थे और उनसे कुछ कहना चाहते थे, तो ये भी एक रिवायत है जिसमें इन दो अफराद का भी बीबी के घर में दाखिल होने का ज़िक्र है। और इसके अलावा जनाब सैयदा भी अंसार के घरों पर गई हैं जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिमायत में उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो इस किस्म के मवारिद हमें बहुत मिलते हैं जिसमें नज़र आता है कि बीबी ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा नहीं है कि बल्कि करके दिखाया कि किस तरह से नामहरम घर में आए तो रहना चाहिए और किस तरह से अगर घर से बाहर निकले तो नामहरमों के साथ सामने जाना चाहिए, उनके साथ गुफ्तगू करनी
चाहिए। बहुत खूब जी फरीहा।
बस ओरिजिनल सवाल की एक तरफ आते हुए एक चीज़ आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ। कुछ बहनों को सआदत नसीब हुई होगी पिछले साल यहाँ पर इसी किस्म के फंक्शंस अटेंड करने की, और हिजाब की ज़रूरत पर आयतुल्लाह बहाउद्दीनी साहब ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा था कि अगर औरत को सिर्फ घर के अंदर महदूद रहना होता तो पर्दे का हुक्म कभी नहीं आता। पर्दे के हुक्म के आने से मतलब ही ये है कि कभी ना कभी औरत को ज़रूरत पड़ेगी कि वो घर से बाहर निकले, और पर्दा दरहकीकत औरत को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता बल्कि औरत को लिबरेट कर देता है। बहुत सारी ख़वातीन हम में से भी वो लोग जो जॉब्स करते हैं और जिनमें वो ट्रांजिशन आई कि पहले पर्दा नहीं करते थे बाद में पर्दा करना शुरू किया, उनको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि बग़ैर पर्दे के जब काम किया जाता था तो ये अगर सेंसिटिविटी का लेवल हाई था तो ये एहसास रहता था कि कोई गैर मर्द हमारे कपड़ों की, हमारे परफ्यूम्स की, हमारे मेकअप की तारीफ़ कर रहा है या नहीं। बेशक आपका दिल कितना ही साफ़ क्यों ना हो लेकिन अगले की नियत का नहीं पता होता और नियतों को बदलने में देर भी नहीं लगती, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि बेशक आप इतनी आज़ादी से काम करें कि आपका लिबास और आपकी ज़ेबाइश जो है वो काम पर असरअंदाज ना हो, और दूसरे को जैसा कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि दावत निगाह भी ना दे। वो लिब्रेशन जो है वो सिर्फ पर्दे से आती है। देखने वालों को क्यों तकलीफ़ होती है पर्दे में? इसीलिए तकलीफ़ होती है कि उनकी एंटरटेनमेंट लिमिट हुई हुई है। औरत की एंटरटेनमेंट लिमिट नहीं हुई हुई, देखने वालों की एंटरटेनमेंट को आपने लिमिट कर दिया है, ये ज़रूरत है हिजाब की।
बहुत शुक्रिया फरीहा। हमारे इस वक्त हॉल में कुछ मौजूद बहनें सवालात करना चाहती हैं। जी बासमा बतूल साहिबा, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट है कराची यूनिवर्सिटी की। जी बासमा।
तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो फरमान बीबी का पहले सवाल में किया गया था कि औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि ना वो किसी नामहरम को देखे ना कोई नामहरम उसे देखे, तो क्या इसकी इंटरप्रिटेशन आज के दौर में या हमेशा के लिए ये हो सकती है कि इसका मतलब ये है कि औरत अपने आप को हर फील्ड में, मतलब औरत इतना एक्सेल कर ले हर फील्ड में कि फिर उसे किसी नामहरम की ज़रूरत ना पड़े?
देखिए, इस हाल में अब खुद को एक्सपोज नहीं करना कि जिसको नामहरम देख नहीं सकता, जिसको यानी आप जिस तरह महरम के सामने ख़ुद को रिवील करती हैं उस तरह से नामहरम के सामने ख़ुद को रिवील नहीं करना, वरना माशरे की तो गाड़ी चल नहीं सकती ना अगर आपको महदूद कर दिया चार दीवारी में। वो जो तालिबान का एक कॉन्सेप्ट है जच्चा खाने से बावर्ची खाने तक का। लेकिन बहरहाल और एक और सवाल हमारी, जी हाँ, इस सवाल ये था कि इसी कॉल की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कि इससे क्या मुराद है। बहुत खुश आइन अम्र है कि इस वक्त मोहतरमा ताहिरा फाजली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है।
मेरा सवाल है, जब हिजाब एक नेक अमल है तो फिर हमें लोगों से क्रिटिसिज्म क्यों उठानी पड़ती है जबकि वो लोग खुद हिजाब को एक नेक अमल मानते हैं?
सवाल ताहिरा फाजी साहिबा ही को डायरेक्ट करूँगी। सवाल ये है कि जब हिजाब बजाते खुद एक नेक अमल है तो तनकीद का सामना क्यों करना पड़ता है? सब लोग अंदर से तो जानते हैं कि एक नेक अमल है।
सलामुन अलैकुम जमीअन।
वालेकुम अस्सलाम।
أعوذ بالله من نفسي ومن الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه سراجا ومنيرا والصلاة من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا والسلام على آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ہمارے اس بہن کے سوال میں جو جواب عرض کرنا چاہوں گی، چند مرحلہ ہے. اولین مرحلہ، تنقید کرنے والوں میں مختلف افراد آپ کو نظر آتے ہیں، مختلف طیف اور طبقہ ہے، مختلف فکر سے متاثر ہیں. ایک گروپ وہ افراد ہے کہ اسلام کی کوئی بھی سی چیز حقیقت اس کے لیے واضح نہیں ہے، وراثتی طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور ایک عادت کی بنیاد پر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کام کی شاید لوجک بھی اس کو معلوم نہ ہو، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کبھی پسند بھی نہ کیا جائے. اور جبکہ ہمارے ایک طبقہ ایسا ہے کہ واقفیت رکھتے ہیں لیکن کچھ اور فکروں سے بھی وہ متاثر ہے، مغربی میڈیا کے زد میں آنے کی وجہ سے بہت سارے حقیقتیں جو اسلام کے مسلم حقائق ہیں وہ انکار کرتے ہیں. میں صرف ایک مختصر جملے میں عرض کرنا چاہوں گی، کسی شہر میں وہاں پر یہ داستان مشہور ہے کہ کوئی دو فراڈی شخص آ گیا اور بادشاہ کے محل میں ڈائریکٹ پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ ہم ایسے کپڑے بناتے ہیں جو فلاں فلاں افراد اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہہ کر کام کرنا شروع کیا، عملاً کوئی بھی سی چیز ایسی نہیں تھی جو کپڑا کہا جائیں، لیکن جب اس کپڑے کو جب بنائی کی شروع ہو گئی، ہر وزیر آ کر بہت تعریف کرنے لگا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی بدنامی سے بچنے کے لیے تعریف کرتے تھے. یہاں پر ابھی ہمارے حال معاشرے میں ایسا ہے، بدحجابی کے تمام بدترین نتائج کو بھگت بھی رہے ہیں، اس کے باوجود کیونکہ مغرب ہمیں بدنام نہ کریں، ان کی بدنامی سے ڈرتے ہوئے ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہاں میں ہاں ملانے پر اپنے آپ کو مجبور دیکھتے ہیں. اور وجہ یہ کہ اگر ہر چیز شروع سے دلیل کے ساتھ اپنایا گیا ہو، منطق و لوجک کے ساتھ اپنایا گیا ہو، دفاع بھی کر سکتا ہے. اگر عادتاً اس کو پہنایا گیا ہو وہ دفاع نہیں کر سکتا ہے، اور دفاع نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، ان کے ہمرنگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مسئلہ اساسی ہے بنیادی.
بہت خوب. آڈینس کی جانب سے ایک اور سوال، میں نہج البلاغہ کی روح سے عورت کا مقام جاننا چاہوں گی. ایک خاتون نے یہ سوال کیا ہے نہج البلاغہ کی روشنی میں. جی محترمہ، پھر میں عثمان زیدی صاحبہ سے بھی یہی سوال لیتی ہوں. جی طاہرہ فاضلی صاحبہ،
نہج البلاغہ میں جہاں ام المومنین علیہ السلام نے اور دوسری چیزوں کو بیان کیا ہے، ویسے ہی خواتین کا بھی ذکر جو ہے وہ نہج البلاغہ میں ہوگا اور ہے. بہرحال اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے کہ جو میں بیان کروں، لیکن عمومی طور پر جہاں پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب چیزوں میں ذکر ہوا ہے، مردوں کا جہاں خطاب ہے وہاں خواتین کا بھی خطاب. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم اور آپ، مطلب یہ عورتوں کا مزاج کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ کچھ علیحدہ سے خواتین کا بھی ذکر ہو، اور یہی فرمائش تھی کہ جہاں پر قرآن کریم نے علیحدہ علیحدہ مومن مرد، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، کیونکہ یہ خواتین نے آ کر اعتراض کیا تھا کہ عورتوں کے لیے کوئی خاص آیت کیوں نہیں آ رہی، تو وہ 10 صفات میں علیحدہ علیحدہ مذکر اور مؤنث کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن جہاں کہیں بھی اگر ہم عمومی طور پر نہج البلاغہ کو ہم دیکھتے ہیں تو سب جگہ پر حضرت علی علیہ السلام خواتین سے بھی خطاب کر رہے ہیں. یعنی اگر حضرت علی علیہ السلام نے متقی کی بات کی ہے تو وہ مردوں سے خطاب نہیں ہے، متقی عورت بھی ہے. اگر حضرت علی علیہ السلام نے ایک با ایمان انسان کی بات کی ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں جو میرے خیال سے خواتین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جس کا ذکر میں قناعت کے حوالے سے بہت زیادہ کرتی ہوں. آج کی دنیا میں بہت بڑا مسئلہ خاندانوں میں، گھرانوں میں، معاشروں میں اسراف کا ہے اور مادہ پرستی کا، جس کی وجہ سے حتیٰ آج جو جوان شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی نہیں کر رہے تو وہ علت یہ بتاتے، وجہ یہ بیان کرتے، ان کا ایکسکیوز یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہماری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں کہ ہم بیوی بچوں کو سنبھال سکیں، کم از کم 2.5-3 لاکھ روپے ہونی چاہیے سیلری، تب ہم جا کر شادی کریں گے۔ اب اس کی پس منظر میں کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک سوچتا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی عورت زندگی گزارے گی تو اس کے لیے گھر اور گھر کے اخراجات اور اس کو پالنے کے لیے جو میرے اوپر ذمہ داریاں آئیں گی وہ بہت بھاری ہوں گی، اور کسی بھی صورت میں حتیٰ بہت سے اچھی جگہوں کے اوپر بھی مرد حضرات اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ شادی نہ ہونے کا ایک وجہ اور ایک سبب یہ پیسے کا مسئلہ ہے، پیسے کا مسئلہ، اور جس میں عورتوں کا بہت کردار ہے، کیونکہ وہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ گھرانوں میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، مثلا ان کا بھائی جو شادی شدہ ہے بھابھی سے لڑتا ہے، یا بہن جو شادی شدہ ہے اپنے شوہر سے لڑتی ہے، دوسرے افراد، ان کا ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ پیسہ ہوتا ہے۔ مولا کی ایک حدیث جو مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے خصوصی طور پر، امام نے کہا قناعت میں تونگری ہے۔ آج جو 5 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو 2 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اس لیے کہ پھر وہی جملہ کہوں گی کہ باہر کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں آپ کے 3 لاکھ ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں، یہ اندر کا مسئلہ ہے کہ اندر قناعت نہیں ہے۔ اگر بہت سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تو فلاں برانڈ کے کیوں نہیں پہن رہے، وہ والا پرس کیوں نہیں ہے، وہ والا موبائل کیوں نہیں ہے، وہ اس ماڈل کی گاڑی کیوں نہیں ہے۔ جب خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی تو کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اگر قناعت ہو، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا اصول ہے۔
شاید ہمارے بہن نے جس نے سوال کیا تھا اس کے ذہن میں ایک ابہام مولا متقیان کے کلام سے شاید پیدا ہو گیا ہے۔ مولا متقیان خواتین کو نواقص العقول کہہ کر کہا گیا ہے، نہج البلاغہ میں ناقص العقل کہا ہے، اور سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کبھی کبھار کلام کے ایک شان نزول ہوتے ہیں، اس شان نزول کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ کلام واضح نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آیت کریمہ الہی کی تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، معنی ہمیشہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ شان نزول کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ اس واقعے کے پس منظر کے بارے میں معلومات نہ ہو، واضح نہیں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی موقع کے حوالے سے مولا متقیان یہ جملہ ارشاد فرمایا ہو، لیکن عملی طور پر اس کلام کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور موارد بھی ہیں۔ خود مولا متقیان نے ریحانہ کہہ کر بھی خطاب فرمایا ہے، پھول کہا ہے، وجہ ہے اس کے لطیف احساس کی طرف اشارہ تھا۔ خواتین میں کیونکہ ایک احساس بہت قوی ہوتے ہیں، لہٰذا احساسی پہلو میں اس کا فیصلہ عقلی پہلو پر مقدم ہوتا ہے غالباً، یہ معنی ہے، اور آپ کی تاویل و تفسیر کے اوپر بھی ہے آپ اس معنی کو کیسے سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ کا ظاہری جو شکل ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے اوپر بھی ہے کہ آپ ایک جملہ کو کس طرح سمجھ لیا ہے۔ تو یہاں پر مولا متقیان جہاں کلام کے ارشاد اول نے شان نزول دیکھنا چاہیے کس موقع پر کہا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی توجہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں پر عقل ناقص ہونے کے مطلب واقعا عقل کے ناقص ہونے کو کہا جا رہا ہے یا نہ احساس کے غلبہ کو کہا جا رہا ہے، اور یہ احساس بچوں کی تربیت کے حوالے سے خواتین کے ایک عمدہ اور حساس ترین ضروریات ہے۔ اگر ماں بھی باپ کی مزاج بن جائیں تو کوئی بچہ نہ پیدا ہوگا نہ تربیت پا سکتا ہے، لہٰذا ایک ضرورت ہے۔
بہت خوب عورت کے جاذبے اور عاطفے کی طرف اشارہ فرما رہی تھی محترمہ طاہرہ فاضلی صاحبہ۔ نہج البلاغہ میں ایک موقع پر مولا نے جب مالک اشتر کو ایڈوائز کیا ہے تو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ جب کسی مقام پر آپ مہم جوئی کے لیے جائیں تو اس کے کلچرل ایلیمنٹس اگر صحیح ہوں، اگر انسان کی جو فطرت ہے اس سے متصادم نہ ہو، چونکہ اسلام بھی دین فطرت ہے، تو اس کو چھیڑا نہیں جائے۔ حجاب تہذیب کی علامت ہے، مہذب ہونے کی ایک علامت ہے حجاب۔ حجاب کا مطلب یہ کہ اب آپ سویلائزڈ ورلڈ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پہ یہ کلچرلی بھی پریویل کرتا۔ یہ بات صرف مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، جہاں جہاں آپ حیوانی جبلت کو سدھائیں گے وہاں بذات خود حجاب کو پریکٹس کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری محترم پینلسٹ ڈاکٹر زینب فتوت زادے، اور سائیکالوجسٹ ہیں ماشاءاللہ، ان سے انشاءاللہ بہت سے سوالات ریلیونٹ کرنے کے ہیں. زینب سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف جو سوال ڈائریکٹ کروں گی, لاسٹ ٹائم ایک تشنگی رہ گئی تھی زینب سے, کچھ ہم نے سوالات کیے اور زینب آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جس طرح سے دین کو ناگزیر ہونا چاہیے تھا, چونکہ ہم ایز مدرز نہیں بنا پائیں, لہٰذا آج کا بچہ فیس بک کو تو چھوڑ سکتا ہے, کھانے کو بھی چھوڑ سکتا ہے, سوری فیس بک کو نہیں چھوڑ سکتا لیکن کھانا چھوڑ سکتا ہے. اس طرح اگر ہم نے دین کو بنایا ہوتا تو شاید وہ دین بھی اس کے لیے ناگزیر ہوتا. تو آپ بتائیے یہ ڈائیکوٹمی کیوں ہے, آج یہ یلغار مغرب کی اتنی مقدم کیوں ہو گئی؟
جہاں تک مغرب کے یلغار کا سوال ہے, مغرب تو بعد میں آتا ہے, پہلے گھروں میں ہم خود ہوتے ہیں, ہم کتنی اس کی نمائندگی اپنے گھر میں خود کر رہے ہیں, اس کو پہلے اپنے ایک تصور کے آئینے میں دیکھیں یا حقیقت کے آئینے میں دیکھ کر پہلے اس کا اندازہ لگائیں کہ کیا مغرب کو ہمارے گھروں میں آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے کسی چیز کو اپنی زندگی میں ترجیح دینی ہے تو ترجیحات کو ہم واضح کریں گے یا کوئی اور؟ گھروں میں اگر ماؤں کا یا جو افراد گھروں میں موجود ہیں اگر وہ خود اپنی ترجیحات میں واضح ہوں گے, انہیں پتہ ہوگا کہ کس چیز کو کس طرح سے فوقیت دینی ہے, اور گھر میں وہی قانون اسی طرح سے آپ جو اسے کہنے نافذ کیا جائے یا اس طرح سے اس کو فالو کیا جائے گا, تو بچے کو ساتھ ساتھ زندگی میں یہ سمجھ آئے گا کہ ہاں میری ماں, میرا بھائی, میرے والد, میرے گھر والے, میرے بزرگ اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں, اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. اگر ماں خود 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے ٹیلی ویژن کے سامنے گزاریں گی اور بچے کے لیے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوگا, تو بچہ بھی سوچے گا کہ میں کوئی اور مصروفیت تلاش کروں. تو ہم نے اس کو خود بتا دیا کہ ترجیحات میری کیا ہیں, پہلے میں ڈرامہ دیکھوں گی, پھر کوکنگ ہوگی, پھر اس کے بعد آپ کو وقت دیا جائے گا. اس دوران یا تو آپ اسکول چلے جائیں یا ٹیوٹر ماسٹر کے پاس چلے جائیں یا کسی اور مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جائیں. ماں اپنے لیے خود بچے کے لیے وقت نکالنے کے لیے شاید اس کو تھوڑا, یا وہ تھک جاتی ہے یا وہ مصروفیات زندگی میں بہت ہیں, میں کسی کو الزام اس بات پر نہیں دے رہی, لیکن زندگی آج کل بہت تیز ہو گئی ہے, ہم جس طرح کے مسائل سے آج کل دو چار ہیں اس میں ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے, ہم بس بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں. اور اس بھاگ دوڑ میں جو ہم بھول رہے ہیں وہ یہ کہ وہ کوالٹی ٹائم جو اپنے بچوں کو دینا ہے, جس میں تربیت کی جائے گی, جس کی نشاندہی تاریخ میں ہوئی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ السلام نے کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کہ بچوں کے ساتھ وقت بتاؤ, اس طرح سے ہی انہیں وقت کی اہمیت کا, جو کام ہم کر رہے ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. تو ویسٹ تو شاید بعد میں آئے گا, پہلے ہمارا عمل, ہمارا کردار گھروں میں بچوں کو یہ بتائے گا کہ کیا آپس میں بیٹھ کر وقت گزارنے کی اہمیت ہے. تو ہاں میں ٹائم دوں گی اپنے بچے کو, اپنے بچے سے کہوں گی کہ کل 1 گھنٹے 2 گھنٹے ہم بیٹھیں گے ساتھ اور بات کریں گے, چاہے وہ ٹیلی ویژن کی کسی چیز پر ہی کیوں نہ ہو, چاہے اس نے کوئی کتاب پڑھی ہے, کوئی اور چیز کیا, یا سوال کا وقت ہوگا تو اسے یہ سمجھ آئے گا کہ بات چیت کی اہمیت ہے, نہ کہ ٹیلی ویژن ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کی اہمیت ہے. تو جب میں زندگی میں اپنی ترجیحات کو واضح کروں گی تو بچے کو بھی اس کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا. فیس بک اس وقت کیا ہمیں ہے, کیا یہ ایک سوشل میڈیا ہے جو انٹریکشن ہی کا ایک رابطے کا سبب بنتا ہے نا, تو وہ رابطہ اگر آپسی رابطہ کم ہو رہا ہے تو ہی بچے کو یا کسی اور کو کسی ایسے رابطے کی ضرورت ہے جو اسے باہر کی دنیا سے وابستہ کر رہا ہے. تو سوال صرف یہ ہے کہ ہم کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں گھر میں, ایک اپنا کیا ہمارے پاس اپنی کوئی ٹائم ٹیبل ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کی ہم پابندی کرتے ہیں, اور اگر ہے کوئی واقعی جسے ہم کہتے ہیں کوئی تنظیم یا تہذیب کے حوالے سے ہم نے کوئی چیز کی ہوئی ہے تو کیا ہم اس کے خود بھی مانتے تھے یا صرف کہتے ہیں کہ اس کو فالو کیا جائے؟ تو جو ہم کریں گے بچہ جو دیکھے گا, جو سنے گا, جو محسوس کرے گا, وہ سیکھے گا اور اس کو اہمیت دے گا. تو پہلے میں اپنے عمل میں, اپنے کردار میں تبدیلی لاؤں گی تو گھر میں وہ تبدیلی آہستہ آہستہ خود سرایت کرنے لگے گی.
بہت خوب. یہ ہیں ڈاکٹر زینب فتوت زادے, کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں, بحریہ یونیورسٹی سے منسلک ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر پریکٹس کرتی ہیں.